الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں صبر اور شکر کا ذکر فرمایا ہے. صبر کے سلسلے میں حدیث نمبر 7 آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھی جائے گی, جس کا عنوان ہے سخت مصیبت میں صبر کی تاکید. سخت مصیبت میں صبر کی تاکید. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تجھ کو آگ میں جلا دیا جائے. اب جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور جس آدمی کو آگ میں جلا دینا, یہ بڑی سخت مصیبت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. لیکن آپ نے ان کو یہ وصیت فرمائی کہ خدا نخواستہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تب بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں, اس کے معبود ہونے میں کسی کو شریک مت کرنا, کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک حرام اور کفر کی بدترین قسم ہے. تو ان کو حضور نے یہ وصیت فرمائی کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے, پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ایسے مشکل وقت میں ایمان پر قائم رہنا صبر کی مثال ہے. اور بعض مرتبہ ظالم ظلم و ستم کر کے, زبردستی اور مجبور کر کے ایسا کام کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ظاہراً کفر ہے, لیکن ایسے کڑے وقت میں اور ایسی مصیبت کے وقت میں ایک تو ہے عزیمت اور دوسرے ہے رخصت. عزیمت تو یہ جو حدیث شریف میں آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ چاہے تمہارے جسم کے واقعتاً ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں زندہ جلا دیا جائے, لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ عزیمت ہے, اصل حکم یہ ہے اور یہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن بعض کمزور دل بھی ہوتے ہیں, کمزور ایمان والے بندے بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے دوسرا درجہ رخصت کا بھی ہے. وہ رخصت کا درجہ یہ ہے کہ آدمی مجبور ہو کر کلمہ کفر بک دے, بشرط ہے کہ دل کے اندر اس کا ایمان پوری طریقے سے محفوظ ہو اور بھرپور ہو. دن میں تو یہی ہے کہ میں ہرگز ہرگز غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں قرار دیتا اور غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں کرتا اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو شامل نہیں کر سکتا. لیکن زبان سے کہہ دے, دل سے نہ کہے, دل سے اللہ تعالیٰ کو وعدہ لا شریک مانے, دل سے توحید پر قائم رہے, اس کا ایمان سے دل بھرا رہے, زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر بک دے تو اس کی گنجائش ہے, اسے کہتے ہیں رخصت. وجہ یہ کہ ایسی صورت میں اگر آدمی زبان سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل سے نہ کہے تو ایمان نہیں جاتا اور وہ مومن ہی رہتا ہے. بس جان بچانے کے لیے اس کو یہ گنجائش دے دی گئی ہے کہ چلو بھائی تم سے اگر یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی جس کا یہ ظالم دھمکی دے رہا ہے, جیسے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, تو اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبان سے صرف زبان تک, زبان کی حد تک کلمہ کفر کہہ دو مگر دل سے مت کہو. دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار ہی کرنے والے رہو تو اس کی بھی گنجائش ہے. تاریخ عالم میں تقریباً ہر زمانے میں ایسے بادشاہ اور ظالم گزرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے اور بعضوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی اذیت پہنچانے کا اور تکلیف دینے کا معاملہ کیا ہے, جس میں بڑے بڑے ایمان پر اور عظیمت پر عمل کرنے والے گزرے ہیں, جان دینا انہوں نے گوارا کر دیا لیکن کلمہ کفر زبان سے نہیں بکا. اب واقعات تو بے شمار ہیں, اس وقت تو میں دو واقعے میرے ذہن میں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو مسلم شریف میں اور ایک فضائل اعمال میں ہے. مسلم شریف کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں, اور اس نے اپنے یہاں جادوگر رکھا ہوا تھا اور جادو کے زور سے وہ عجیب عجیب کرتب دکھایا کرتا تھا تاکہ لوگ اس کو خدا سمجھیں اور بڑا سمجھیں, اپنا معبود سمجھیں ماذا اللہ. جب وہ بوڑھا ہو گیا, جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بھائی میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تم مجھے کوئی نوجوان لڑکا دو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد پھر وہ تمہارے کام آئے. بادشاہ کو اس کی تجویز پسند آئی اور اس نے ایک لڑکے کا انتظام کر دیا اور اس سے کہا کہ روز آنا اس جادوگر کے پاس جایا کرو, اس سے جادو سیکھا کرو. جادو سیکھنا, جادو سکھانا سب حرام ہے, ناجائز ہے. مرحل وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جانے لگا. اس جادوگر کے اور لڑکے کے جہاں یہ لڑکا رہتا تھا درمیان میں ایک راہب تھا. راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت گزار کو, عیسائیوں کے جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں, ان کے پادری کو بھی راہب کہتے ہیں, ان کے عالم کو بھی راہب کہتے ہیں. تو جہاں پر یہ لڑکا رہتا تھا اور جہاں جادوگر رہتا تھا درمیان میں ایک راہب بھی رہتا تھا. جب یہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں راہب سے ملاقات ہوتی تھی اور اس کی مجلس بھی ہوا کرتی تھی جس میں وہ بیان کیا کرتا تھا اور دین کی باتیں سنایا کرتا تھا, تو یہ وہاں بھی بیٹھ جایا کرتا تھا. تو اب یہ دو آدمیوں کی مجلس میں بیٹھنے لگا, ایک تو راہب کی مجلس میں بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا, اور وہ اس کی باتیں اس کے دل میں اترتی تھی کیونکہ وہ تو سچی اور پکی باتیں تھیں, دین کی باتیں تھیں. اس کے بعد وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا تو وہ جادو سکھاتا تھا, تو اس کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی تھیں. کیونکہ تو کفر شرک پر مشتمل ہوتا ہے عام طور پر. زیادہ دیر وہ راہب کے پاس بیٹھتا تھا اور جادوگر کے پاس دیر سے جاتا تھا, تو جادوگر ناراض ہوتا تھا کہ تو دیر کیوں لگاتا ہے. جب اس نے اس کو سختی کرنی شروع کی تو اس نے راہب سے کہا کہ مجھے تو آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں, اس لیے میں آپ کے پاس زیادہ بیٹھتا ہوں, وہاں جاتا ہوں تو مجھے راہب جو ہے وہ جادوگر جو ہے وہ ڈانٹتا ہے کہ دیر کیوں لگاتا ہے, تو کہاں رہتا ہے, کہاں دیر لگا کے آتا ہے. تو اس نے ایک بہانہ اس کو بتا دیا کہ تو یہ بہانہ کر دیا کر, وہ یہ کہ جب جادوگر کے پاس دیر سے جائے تو کہہ دیا کر گھر دیر ہو گئی, اور گھر والے کہیں کہ دیر سے کیوں آئے تو کہہ دیں جادوگر کے یہاں دیر لگ گئی. یہ اس نے بہانہ بتا دیا اس کو, اور کافی دن تک وہ اسی بہانے سے کام چلاتا رہا. تو جادوگر کے پاس تو جاتا برائے نام, زیادہ بیٹھتا تھا راہب کے پاس. اب دونوں طرف کی باتیں وہ سنتا تھا اور دونوں کی باتیں اس کو معلوم ہوتی تھیں, تو اس کو راہب کی باتیں حق معلوم ہوتی تھیں کیونکہ حقیقت میں وہ حق ہی تھی, اور جادوگر کی باتیں ناحق معلوم ہوتی تھیں کیونکہ وہ واقعہ تھا ناحق. اب ایک دن عجیب و غریب قصہ پیش آیا, یہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کہ ایک درندہ جو ہے راستے میں کھڑا ہوا ہے, غالباً شیر ہوگا, چیتا ہوگا یا ہاتھی ہوگا, اسے نو کا راستہ روکا ہوا, لوگ ڈر کے مارے اس کے قریب بھی نہیں جا رہے اور راستہ بند, نہ آئے نہ جائیں. اب لوگ بڑے پریشان کہ شیر ہٹے تو ہم گھر جائیں, اور کوئی راستہ نہیں تھا. لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ آج امتحان لیتا ہوں میں کہ جادوگر حق پہ ہے یا راہب حق پر ہے, جو حق پر ہوگا بس میں ادھر ہو جاؤں گا. تو اس نے پہلے جادوگر کا جادو چلا کر دیکھا تو وہ تو فیل ہو گیا, پھر جو راہب کی باتیں تھیں اس میں اس نے اللہ کا نام لے کر کے اس کے ایک پتھر مارا اور دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب برحق ہے تو یہ جانور مر جائے اور لوگوں کو راستے مل جائے. تو جو اس اللہ کا نام لے کر کے اس کے پتھر مارا تو اس نے گولی کا اثر کیا, اور ذرا سی دیر میں وہ درندہ ڈھیر ہو گیا اور گر گیا, لوگوں کا راستہ کھل گیا اور اس کے دل میں یقین آ گیا کہ راہب برحق ہے اور جادو جو ہے وہ ناحق ہے. بس یہ فوراً راہب کے پاس گیا اور جا کر کے اپنے اس واقعے کو سنایا کہ آج ایسا واقعہ ہوا ہے. راہب نے کہا کہ بھیا اب تو مجھ سے بھی بڑھ گیا, کیوں تیرے سے کرامت صادر ہو گئی, یہ پتھر مار کر شیر مار دے گا یہ تو کرامت ہے, اللہ تعالی نے تیری مدد کی اور تجھ پر حق واضح کر دیا, لہذا اب بھائی دیکھ جس کے ہاتھ پر ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کا امتحان بھی ہوتا ہے, اب تیرا امتحان ہوگا اور تیری آزمائش ہوگی, اور دیکھ جب تیری آزمائش ہو تو خدا کے لیے میرا نام مت لی ورنہ پھر میری بھی خیر نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر ہر بیماری کی شفا رکھ دی. اس کے بعد اس لڑکے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھ دی. مادر زاد اندھا بھی اگر جاتا تو اس کی بینائی بحال ہو جاتی تھی, کوڑھی جاتا تو اس کی کوڑھپن ختم ہو جاتا, برس کی بیماری والا جاتا تو برس کی بیماری ختم ہو جاتی, فالج زدہ آدمی جاتا تھا تو اس کے دم سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو جو خطرناک بیماریاں ہیں جن کا عام طور پر حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے, وہ اللہ کے نام سے دم پڑ اللہ کا نام لے کے دم کرتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو بیمار اچھا ہو جاتا. اب جیسے اس نے یہ کام شروع کیا تو ایک دم اس کی شہرت ہو گئی. وہ جو بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس کے دربار میں اس کا ایک وزیر تھا اور وہ نابینا تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے ایک لڑکا ہے اور وہ دم کرتا ہے تو اندھا بھی آنکھوں والا ہو جاتا ہے تو بہت سارے ہدایا تحائف لے کر کے اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو مجھے بھی شفا دے دے, یہ سب ہدیے تیرے اور تو مجھے شفا دے دے. میں تو شفا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں, میں تو کچھ نہیں, سب کچھ اللہ پاک ہے, وہی شفا دیتے ہیں. تو اس نے کچھ بھی ہو تو میری آنکھیں ٹھیک کر دے. تو اس نے آگے ایک شرط پر میں کر سکتا ہوں کہ تجھے مسلمان ہونا پڑے گا, ایک شرط پر میں تیری آنکھوں کا علاج کر سکتا ہوں, وہ یہ کہ تو مسلمان ہونا پڑے گا. اگر تم میری شرط مانتے ہو تو میں دم کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے تمہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا, لیکن تمہیں مسلمان ہونا ہوگا. انہوں نے مجھے منظور ہے. اس نے دم کیا, اس کی آنکھیں صحیح ہو گئی. اب تک تو ہاتھ پکڑ کے آیا تھا, بغیر ہاتھ پکڑے جا رہا ہے. اپنے گھر بھی گیا, گھر والے بھی حیران, دربار میں گیا تو بادشاہ بھی حیران. دربار میں گیا نا تو بغیر چشمے کے اور بغیر کسی کے ہاتھ پکڑے دربار میں چلا گیا. تو اس بادشاہ نے پوچھا, بھائی یہ تیری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ کہا میرے پروردگار نے ٹھیک کی. میرے علاوہ بھی تیرا کوئی پروردگار ہے کیا؟ ہاں ہے, وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا, زمین پیدا کی, وہ میرا ہی پروردگار ہے, وہ تیرا ہی پروردگار ہے, تو کہاں سے خدا بن گیا؟ اسے بڑا غصہ آیا, اسے بہت زور غصہ آیا. اچھا میرے علاوہ بھی تو کسی کو خدا مانتا ہے. اب اس نے جناب اس پہ سختی شروع کی اور یہ کہا کہ یا تو پتہ بتا وہ لڑکا کہاں ہے جس کو تو کہہ رہا ہے کہ اس نے میری آنکھیں ٹھیک کی. پہلے تو اس نے کوشش کی کہ نہ بتاؤں, لیکن مجبوراً اس کی سختی جب قابل برداشت نہ رہی تو بتا دیا اس نے. اور اس وزیر کے سر پر اس نے آری رکھ دی اور دربار میں کھڑے کھڑے اس کے دو ٹکڑے کر دیے. لیکن وہ بھی ایسا ہمت والا تھا کہ اس نے جسم کے دو ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا, لیکن اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا کہ میں تجھ کو خدا نہیں مان سکتا, چاہے تو میرے جسم کے دو ٹکڑے کر دے. بڑے دربار میں اس نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر لڑکے کو بلا لیا. لڑکا بھی آیا, اس سے پوچھا تجھے کس نے یہ عمل سکھایا؟ اس نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے راہب کا پتہ نہ بتاؤں, کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب تو آزمائش ہوئی تیری اور آزمائش میں تو میرا نام مت بتا, انہوں نے میری ہی مصیبت آئی. لیکن اس نے اتنی سختی کی کہ آخر اس کو بتانا پڑا. نے بتایا تو اس نے اس کو ہی بلا لیا اور اس راہب کے بھی جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. اندازہ کرو, آری چلائی اور جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. آری کے ذریعے جو جسم کا آدمی کے ٹکڑے ہوں گے تو کتنا تڑپ تڑپ کے آدمی کی جان نکلے گی. دو آدمی اس نے قتل کر دیے. اب لڑکے کی باری آ گئی. بس لڑکے کی چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اس کے ساتھ تھی, اس لیے اس نے اس کے تو دو ٹکڑے نہیں کیے, نہ کر سکا. بس اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ تم اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر سے نیچے پھینکو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی ایسا نہ کرے. اب فوجی جو ہے نا اس کو لے کر پہاڑ پہ چڑھے اور چوٹی پہ پہنچنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کے مقابلے میں آپ میری مدد فرمائیے. وہ تو مستجاب دعوات تھا, تو اس کی دعا قبول ہو گئی. جیسے ہی اس کو وہ پھینکنے لگے ایک دم پہاڑ میں زلزلہ آ گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ یہ سب گر گیا, لڑکا بچ گیا, سب نیچے لڑک گئے, ختم ہو گئے. اور یہ نیچے آیا سیدھا پھر دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ حیران دے, اس نے وہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ کہا وہ تو پہاڑ پہ سے لڑک گئے, وہ سب ختم ہو گئے. اچھا تب اس نے دوسری سزا دی, دوسرے ایک دستہ دیا ان سے کہا کہ کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر کے اس کو پانی میں پھینک دو تاکہ ڈوب کے مر جائے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہ ہے. اب وہ کشتی میں لے کے چلے گئے اور بیچوں بیچ جا کر کے جب اس کو نیچے ڈالے پھر اس نے دعا مانگ لی اور دعا میں یہ مانگی کہ یا اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما. اللہ کی شان کی کشتی پلٹ گئی. وہ سارے کے سارے اندر چلے گئے. یہ اس کے پشت پہ بیٹھ گیا اور میں ہاتھ سے اشارہ کرتے 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 کنارے آ گیا. اب پھر زمین پہ کنارے پہ اتر گیا اور اتر کے پھر دربار میں پہنچ گیا. اب پھر میں حیران ہوں میرے خصوصی فوجی دست تک آ گئے کہ وہ پانی کھا گیا. یہ دو کرامتیں اور اس سے صادر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہوئی. وہ بڑا جھیپ گیا کہ یہ لڑکا عجیب ہے, میں اس پہ اسے قتل ہی نہیں کر سکتا. تو جب اس لڑکے نے محسوس کیا کہ باز تو آئے گا نہیں کہ تو اس نے عجیب و غریب طریقہ بتایا اس کو کہ تم اگر اس طرح کرو تو شاید مجھے شہید کرنے پہ قادر ہو جاؤ. اور یہ کہا اس نے کہ تم ایسا کرو مجھے سوری دو اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو اور پھر اس میں کمان میں لگا کر کے میرے یہاں پہ مارو. تو میں شہید ہو جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ساری عوام کو میدان میں جمع کرنا پڑے گا اور ان کے سامنے یہ عمل کرنا پڑے گا. یہ اس کی بڑی حکیمانہ بات. تو جب اس نے یہ شرط لگائی تو بادشاہ نے اسے قبول کر لیا, لیکن اس کے وزیر نے منع کیا کہ اس میں کچھ چکر ہے, یہ رہو کہ لینے کے لیے دینے پڑیں گے. تو وزیر نے منع کیا کہ آپ یہ ایسا نہیں کریں, اس کو چھوڑو. ابھی تو ایک آدمی کا مسئلہ کہ اور 100 آدمی کا مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, 3 آدمیوں کی ضد مشہور ہے. 3 آدمیوں کی ضد مشہور ہے, ایک بادشاہ کی ضد. اگر بادشاہ ضد پہ آ جائے تو اسے کون سمجھا سکتا. ایک عورت کی ضد کیا وہ اڑ جائے تو میاں کیا کر سکتا. ایک بچے کی ضد کیا وہ اڑ جائے تو ماں باپ عاجز. 3 ضد مشہور. تو بادشاہ ضد میں آ گیا کہ نہیں یہ کیا کرے گا, میں تو اسے بھی قتل کر کے چھوڑوں گا. وزیر چپ ہوگی اور اس نے اس کی شرط قبول کر کے ساری عوام کو میدان میں جمع کر دیا اور ایک تختے پر اسے سولی بھی لٹکایا اور پھر جیسے اس نے کہا تھا ویسے کیا کہتے اس نے اس کے ایک تیر مارا جو اسی کن پٹی پہ لگا اور لڑکا شہید ہو گیا. سارا مجمع آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام, ہم اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے, ہم اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لیا, ہم اس لڑکی کے پروردگار پہ ایمان لیا. پورا مجمعی مسلمان ہو گیا, ایک شہید اور ہزاروں ایماندار. جب یہ مجمع دیکھا تو بادشاہ کے پاؤں کھڑ گئے, ٹوکڑی بھول گئے وہ, یہ کیا ہو. مزید نے چھپے سے میں کیا کہہ رہا تھا, آپ نے میری بات مان لے, آپ کرو کیا کرتے. وہی بات ہے, ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے, اللہ بچا. اس نے کہا بس اب تو میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ میں اب بڑے بڑے گڑھے کھدواتا ہوں اور اس کے اندر آگ جلواتا ہوں اور جتنے بھی یہ مسلمان ہوئے ان سب سے کہتا ہوں کہ یا تو واپس اپنے پرانے دین پر آؤ ورنہ میں تمہیں آگ میں جلاؤں گا اور جلا کے ختم کروں گا. چاہے ایسے ہی کیا اس نے, بڑے بڑے گڑھے کھدوا دیے اور ان میں آگ بھڑکائی اور آگ بھڑکا کر کے اس میں ان کو ڈالنا شروع کیا. لیکن وہ بھی ایسے پکے سے ایمان لانے والے تھے کہ انہوں نے جلنا گوارا کر لیا لیکن ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک عورت مسلمان ہوئی تھی اس کے گود میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. جب اس کو آگ کے پاس لایا گیا تو وہ بچے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی تو بچہ بول پڑا کہ اما آگ میں کود جا تو حق پر ہے. بچہ بول نہیں چلانگ مار. ایسے ایسے صبر آزما واقعات. ہمیں تو عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہمیں اتنی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم یہ ایسی تکالیف برداشت کر سکیں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. تو ایسے ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے جان کی پرواہ نہیں کی, جان دے دی مگر زبان سے کلمہ کفر نہیں پتا. یہ عظمت ہے, اعلیٰ درجہ ہے. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شریک مت کرنا, یعنی کلمہ کفر نہ بکنا, چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور چاہے تم کو آگ میں جلا دیا جائے. آگ میں جلانے کا بھی ایک دوسرا واقعہ بھی یاد آیا جو یہ ہے. ایک بادشاہ تھا کافر اور بڑا ظالم, مسلمانوں پر اس نے بڑے ظلم ڈھائے تھے اور مسلمانوں کا اس سے بڑا مقابلہ رہا. آخر ایک دن گرفتار ہو گیا, مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا اور چونکہ اس سے بہت مرتبہ مارکا ہو چکا تھا, لڑائی ہو چکی تھی اور وہ بڑا مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا تھا, اس لیے اس سے انتقام لینے کا بڑا جوش تھا تب کی طبیعت. تو سب نے مل کر کے فیصلہ کیا کہ اب تو اچھی طریقے سے اس کی گت بنانی ہے, اب اسے چھوڑنا نہیں ہے. بس انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اسے دیگ میں رکھو, آگ پہ رکھو, وہیں جل بھن کے ختم ہو گئی. ایسے کیا انہوں نے, غصے میں اس کو ایک دیگ میں بٹھایا اور دیگ کو آگ کے اوپر رکھ دیا. جب اس نے یہ دیکھا تو پہلے تو اس نے اپنے معبودوں کو پکارا اور ان سے مدد کی درخواست کی. ظاہر وہ کیا مدد کر سکتے, کوئی اس کی مدد کو نہ آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا, یا اللہ میری مدد فرما, یا اللہ میری مدد فرما, یا اللہ میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان, وہ تو دل کے اندر چپکے چپکے کوئی دعا کر رہا ہوتا اس کو بھی سنتے اور قبول فرما لیتے. وہ تو پکار پکار کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری مدد فرما, میری جان کی حفاظت فرما. تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ایک دم بارش شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آگ بجھ گئے اور تیز طوفانی ہوا چلی جس نے اس دیگ کو اٹھایا اور ہوا میں لے گئی, ہوا اڑا کے لے گئی اور ایسے علاقے میں جا کے پھینکا جہاں چاروں طرف کافر ہی کافر تھے. ان کافروں نے دیکھا کہ آسمان سے دیکھ آ رہی ہے, قورمہ آ رہا ہے, یہ بریانی آ رہی کہاں سے آ رہی ہے, دیکھو تو وہ ہو آدمی بیٹھا بس. اس سے پوچھا بھی تیرا کیا قصہ ہے بھائی, کہاں سے آیا؟ تو اس نے سارا اپنا قصہ سنایا کہ اس طریقے سے فلاں ملک کا میں بادشاہ تھا اور مسلمانوں سے میرا بڑا مقابلہ رہا, میں نے ان کو بہت ستایا, بڑا ان کو تکلیفیں دیں, پھر آخر گرفتار ہوا, پھر ایسا ہوا اور ایسا ہوا, اب یہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے کہ میں تمہارے یہاں آ کر کے پڑھاؤں. لیکن انہوں نے اس کی داستان سنی تو سارے مسلمان ہو گئے. اللہ دیکھو صبر کا پھل, دیکھو کہ اس نے صبر کیا تو کیسے اللہ پاک نے اس کا بھی ایمان بچایا اور اوروں کے دلوں میں بھی ہزاروں چراغ ایمان کے جلا دیے. یہ ہے تو تاریخ عالم میں ایسے واقعات ہر زمانے میں ہوتے رہے کہ ظالموں نے مسلمانوں پر ظلم کیا لیکن مسلمان ایسے بھی تھے کہ انہوں نے جلنا گوارا کر لیا, قتل ہونا گوارا کر لیا, مرنا گوارا کر لیا, لیکن کفر اختیار کرنا انہوں نے گوارا نہ کیا. یہ بھی اعلیٰ درجہ. تاہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں عافیت مانگنی چاہیے کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں, ہمارا ایمان بھی بہت کمزور ہے, ہم ہرگز ہرگز چھوٹے چھوٹے امتحان کی ولایت نہیں ہے، بڑے امتحان تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے امتحان اور چھوٹی سے چھوٹی آزمائش کی ولایت نہیں ہے. اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے، کمزور سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی، تمام حاضرین و حاضرات کے لیے بھی، سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے دل و جان سے اللہ تعالیٰ عافیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، یا اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالیے گا، کسی پریشانی میں نہ ڈالیے گا، ہر حال میں ہمیں عافیت دیجیے گا، سلامتی دیجیے گا، اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے. بہرحال یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. دوسری حدیث ہے گرمی کے دنوں میں روزے رکھنا. گرمی کے دنوں میں روزے رکھنا، ایک سردی کا روزہ ہوتا ہے، گرمی کا روزہ ہوتا ہے. سردی کا روزہ تو بس نام کا روزہ ہے، لیکن ثواب ہے اس کا، بہت اس کا بڑا ثواب ہے. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ تو ٹھنڈی نعمت ہے، سردی کا روزہ نعمت باریدہ ہے، باریدہ کہتے ٹھنڈی کو، نعمت بنے نعمت، ٹھنڈی نعمت ہے، یعنی نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے نہ کوئی خاص کمزوری ہو اور روزہ مفت میں ہو جائے. سردیوں میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں جون جولائی میں خاص طور سے جب لو چل رہی ہو تو پھر اس وقت روزہ رکھنا یہ ہے صبر کا مقام. اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر دریا کے سفر میں روانہ فرمایا، دریائے سفر میں ان کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا. ان لوگوں نے اسی حالت میں سخت اندھیری رات میں کشتی کا بادبان کھول رکھا تھا اور کشتی چل رہی تھی. پہلے زمانے میں کشتیاں ہوا کے زور سے چلتی تھی، بادبان ہوتا تھا اور ہوا بادبان میں بھر جاتی تھی اور اس طرح سے بھی کشتی چلتی تھی اس کے دباؤ سے. تو یہ لوگ اندھیری رات میں کشتی پہ سوار تھے اور حضور کی طرف سے جہاد کے لیے رواں دواں تھے، اور رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی اور کشتی چل رہی تھی، بادبان کھلا ہوا تھا. اچانک غیب سے ایک آواز آئی، اے کشتی والو ٹھہر جاؤ، تم کو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خبر دیتا ہوں. جو اس نے اپنی ذات کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، تم ٹھہر جاؤ، میں تم کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم بتلاتا ہوں جو انہوں نے اپنی ذات پر مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اس پر عمل فرمائیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھائی آپ جو خبر سنانا چاہتے ہو سنا دو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد اس غیب سے آواز دینے والے نے کہا، دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ بات مقرر کر رکھی ہے اور طے کر رکھی ہے. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ بات طے کر رکھی ہے اور مقرر کر رکھی ہے کہ جو آدمی گرمی کے دن روزہ رکھے گا، جو شخص گرمی کے دن روزہ رکھے گا اور اپنے آپ کو پیاسا رکھے گا اللہ تعالیٰ کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جب پیاس کی نہایت شدت ہوگی اس کو سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ. جو دنیا میں گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر پیاس برداشت کرے گا تو قیامت کے دن جب سخت پیاس کا عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سیراب فرمائے گا. یہ اللہ پاک نے اپنے ذمے مقرر کر رکھا ہے. فرمایا یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے. ایسی اٹک اٹک کر قرآن شریف پڑھنے کی مشقت برداشت کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو، جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، یعنی پڑھنا مشکل لگتا ہو، تو اس کو دگنا ثواب ملے گا. ایک تو قرآن شریف پڑھنے کا ثواب، اور ایک قرآن شریف پڑھنے میں جو اس کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کا ثواب. تو جو فرفر پڑھنے والا ہے اور روانی کے ساتھ پڑھنے والا ہے اس کو اکیلا ثواب ملے گا, کیونکہ اس کو مشقت نہیں ہو رہی پڑھنے میں, اور اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو دوہرا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اٹک اٹک کر پڑھنے میں چونکہ ذرا سی مشقت ہے اور ذرا سی تکلیف ہے, جس کی وجہ سے آدمی بعض دفعہ پڑھنا چھوڑ بھی دیتا ہے کہ بھائی پڑھائی نہیں جا رہا کیا پڑھوں. نہیں پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے, اور اٹک اٹک کی تکلیف بھی برداشت کرنی چاہیے, اس کا نفع الگ اپنے کھاتے میں درج کرتے رہنا چاہیے. لہذا ہر عمل میں ایسا بعض دفعہ ہو جاتا ہے, مثلا کچھ تسبیحات مقرر کر رکھی ہیں لیکن وہ اب طبیعت نہیں چاہ رہی, وہ کمائی کا وقت ہے, اب طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. تو اب ہے اصل امتحان کہ کون اللہ کے واسطے پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے. جو مزے کے لیے پڑھتا ہوگا وہ کیوں پڑھے گا, اور جو اللہ کے واسطے پڑھتا ہوگا ضرور پڑھے گا کہ مزے کی ایسی تیسی میں تو اللہ کے واسطے پڑھ کے رہوں گا. تو اب تسبیح پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا اور جو مشقت ہو رہی ہے اس کا ثواب الگ ملے گا. ایسی سردیوں میں تہجد پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے, رات کو سویا ہے, سردی بھی ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے, لحاف گرم ہو رہا ہے, اب آنکھ کھل گئی, تہجد پڑھنے کا وقت ہے. تو اب آدمی کا اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نفل پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے, تو اس وقت ہمت کر کے آدمی تہجد پڑھ لے تو تہجد کا بھی ثواب اور مشقت کا بھی ثواب. تو جب کہیں کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں دشواری محسوس ہو تو اس وقت دشواری کا ثواب اور تکلیف برداشت کرنے کا ثواب انشاءاللہ الگ ملے گا اور عمل کرنے کا ثواب الگ ملے گا. ایسے موقع پر ہمت سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آئندہ منگل,
ہاں بھائی آئندہ منگل میرا سفر ہے, آئندہ منگل کو میرا سفر ہے, اس لیے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رحمن الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ جتنے اعمال صالحہ کے آپ نے اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائی ان میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اپنی رحمت سے ان کو ہی معاف فرما. یا اللہ انہیں بھی اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ بچپن سے لے کر اب تک آپ نے دینی اور دنیاوی جتنی انگنت و بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا احسان ہے, آپ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. یا اللہ ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکے اور ان کا شکر بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے. یا اللہ اس پر بھی ہماری مغفرت فرما, اس پر بھی ہمیں معاف فرما اور درگزر فرما, اور اپنی تمام نعمتوں سے ہمیں آخرت میں سوال نہ فرمانا. یا اللہ اپنی دیوی ساری نعمتوں کے بارے میں آخرت میں ہم سے سوال نہ فرمانا, بس ہمیں معاف فرما دینا. یا رحم الرحمین, بس ہماری اول بھی اور آخر میں بس ایک ہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور درگزر کا معاملہ فرمائیے, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر آزمائش سے بچانا, یا اللہ ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے بچانا. ہم بہت کمزور ہیں, ہمارا ایمان بھی کمزور ہے, ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں, جسمانی طور پر بھی ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہم پر خصوصی رحم فرما اور ہم سے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما, اور ادنا سے ادنا آزمائش سے بھی ہماری حفاظت فرما اور ہر حال میں حفاظت فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر حال میں ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. جتنے مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بیماریاں پریشانیاں تکالیف میں, سکی بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کو یا اللہ عافیت نصیب فرما, یا اللہ عافیت نصیب فرما, ان کی ساری تکالیف کا خاتمہ فرما. عالم اسلام کو ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما, یا اللہ ان کی مدد فرما, ان کی حفاظت فرما, ہماری بھی حفاظت فرما, ان کی بھی حفاظت فرما. جتنے احباب خواتین حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں, یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما, ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم سب کو عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.